بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اے ایمان والو، جو شریعت کی روح سے پاک چیزیں ہم نے تم کو مرحمت فرمائی عطا فرمائی، ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور برتو بھی شامل ہے، اور حق تعالیٰ کی شکر گزاری کرو اگر تم خاص ان کے ساتھ غلامی کا تعلق رکھتے ہو. اور اس سے یہ پتا چلا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے خاص غلامی کا تعلق رکھنا چاہیے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ شکر ہو کے رہے بندہ. اور حق تعالیٰ نے یہاں پر عجیب بات فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ طیبات ہم نے تم کو جو عطا کیا ہے اس میں جو طیبات ہیں ان کو کھاؤ. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے یہ آیت تلاوت کی ہے ایک واعظ میں، اور اس کی کچھ تفسیر فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ طیبات کی ایک تفسیر تو حلال ہے کہ حلال کھاؤ، مطلب یہ ہے کہ حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ. اور ایک اور تفسیر ہے جو کہ راجح فرمائی ہے، اکثر مفسرین گئے ہیں کہ طیبات سے مراد لذیذ اور پاکیزہ چیز ہے. اور پھر حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اس کی دلیل دی ہے کہ اس سے اصل میں مراد یہی ہے، لذیذ اور پاکیزہ چیزیں، لذت والی چیزیں. یعنی حق تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ حلال اشیاء میں سے لذیذ اور عمدہ چیزیں کھاؤ، اور یہی تفسیر راجح ہے. اور اس کی وجہ بتائی ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے اس سے پہلے فرمایا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اس میں اول تو حلال کے ساتھ طیبہ لایا ہے حق تعالیٰ نے، یعنی یوں نہیں فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا، طیبا بھی ہے، طرح سے حلال اور طیب دو الگ چیزیں ہیں، اس لیے اس طیب کا معنی ہے وہاں حلال تو نہیں ہو سکتے، ورنہ یہاں پہ حلال کے ساتھ طیبن کیوں کہتے. یہ کہ ملمت رحمۃ اللہ علیہ کلام پاک کے معنی ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. فرمایا کہ اس میں اول تو حلال کے ساتھ طیبہ لایا گیا، جس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ یہ طیبن سے کچھ اور مراد ہے اور حلال سے کچھ اور مراد ہے. چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں ترغیب ہے کہ شیطان تمہاری راہ مارتا ہے کہ تم کو لذیذ چیزوں سے محروم کرنا چاہتا ہے، جائز جو لذت والی چیزیں ہیں ان سے محروم کر کے شیطان تمہاری راہ مارنا چاہتا ہے. چونکہ اس میں تو یوں ہی ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یعنی اگر تم نے طیبات کو چھوڑ دیا، حلال تو ہے ہی، حلال کے ساتھ طیبات کو چھوڑ دیا، یعنی لذت والی چیزوں کو چھوڑ دیا جو کہ حلال ہے، تو شیطان نے تمہاری راہ مار دی، اس لیے اس کا اتباع نہ کرو، وہ تمہارا دشمن ہے. اور ان لذیذ پاکیزہ اشیاء کو کھاؤ پیو، کھانے پینے کے ساتھ برتنے کی بھی چیزیں جتنی حلال ہیں وہ سب ہیں، اور جتنی لذت کی چیزیں آپ تصور میں لا سکتے ہیں. اس پر حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں خدا تعالیٰ کی کس قدر رحمت ٹپکتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حلال کو حرام کر دے تو ناخوش ہوتے ہیں. اچھی سے سمجھ لیجیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھائیں پئیں گے نہیں یا روکی سوکی کھائیں گے تو ہم بڑے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں بن جائیں گے, تو یہاں تو اس آیت کے خلاف ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون, یا پھر جو دوسری آیت پڑھی گئی, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, تو یہ تو اس کے خلاف ہو جائے گا. جب قرآن کلام پاک کی آیت کے خلاف کریں گے تو کہاں سے آپ کو حق تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوگا. اور حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے لذیذ چیزیں کھائیں, ورنہ کوئی اگر لذیذ چیز نہ کھاوے تو کسی کا کیا حرج ہے, مگر حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے ان لذیذ نعمتوں سے محروم نہ رہیں. اس لیے صیغہ امر کے ساتھ ترغیب دے رہے, کلو کھاؤ کلو, اور دشمن کی عداوت پر تنبیہ بھی فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم نہیں کھاؤ گے تو یہ تمہارا شیطان کھلا ہوا دشمن لگا ہوا ہے. اس پر حکیم الامت فرماتے ہیں کہ لوگوں نے محض لا تقنطوا من رحمت اللہ, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کر دیا ہے گناہ کر کے, تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سمجھایا کہ اس آیت کو سمجھ لیا ہے کہ یہ آیت رحمت کی ہے, مگر بخدا مجھ کو تو ہر آیت میں رحمت نظر آتی ہے. چنانچہ سورہ رحمان میں حق تعالیٰ نے نعمتوں کے ذکر کے بعد, اور چونکہ سورہ رحمان تو نعمتوں کے ذکر سے بھری ہوئی ہے, ہر تھوڑی بات سبھی ائیا ربکما تکذبان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جنو انس, اے جن اور انسان دونوں کو خطاب ہے. فبی ای آلائے ربکما تکذبان, اے جن اور انس دونوں کو خطاب ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لیکن یہ آیت دوزخ اور ذکر عذاب فرمایا ہے, تو اس کے بعد یہی فرمایا فبی ای آلائے ربکما تکذبان. ذکر عذاب کے موقع پر یوں کیوں فرمایا کہ فبئی آلائے ربکما تکذبان, فرمایا کہ ذکر عذاب بھی ایک رحمت ہے, وہ یہ رحمت اور نعمت ہے. کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم اس سے بچ جاؤ. تو اگر عذاب کا ذکر نہ کیا جاتا اور دوزخ سے نہ ڈرایا جاتا تو بندے بچتے نہیں. تو کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہمیں واقعی ایک دوزخ تیار کر دی اور دوزخ تیار کر کے ہمیں اس سے ڈرایا تاکہ ہم کسی طرح تو اللہ کے قریب آئیں. تو کیوں رحمت نہیں کہ اللہ میں اپنی طرف بلانے کے لیے اتنا کر رہے ہیں کہ دوزخ کو پیدا کیا ہے, اور دوزخ کو پیدا کر کے فرمایا کہ ہم اس کو بھر دیں گے انسان اور جنات سے, اور پھر فرما رہے ہیں اس لیے تو فرما رہے ہیں کہ تم بچ جاؤ اس سے. تو کتنی بڑی رحمت ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ ہے تو عذاب کا ذکر کہ حق تعالیٰ ڈرا اس لیے رہے ہیں کہ ڈرانا بھی رحمت ہے. اسی طرح یہاں سمجھو, مجھے تو آیات قہر میں بھی رحمت نظر آتی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے سب سے زیادہ رحمت والی آیات وہ آیت ہے جس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ جب کسی کو قرض دیا کرو تو لکھ لیا کرو. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, حالانکہ قرض دیا اور لکھا نہیں تو مال ہی تو جائے گا نا ہمارا, تو اتنے سے مال کا بھی نقصان نہیں برداشت. کتنی رحمت ہے. تو حق تعالیٰ کو ہمارے پیسے کا نقصان بھی گوارا نہیں, تو جان کا نقصان تو کب گوارا ہوگا؟ پھر وہ جنت سے محروم کر کے دوزخ میں ہم کو کب ڈالنا چاہیں گے جب تک کہ تم خود ہی اس میں نہ گھسو. چنانچہ ایک مقام پہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ. کیا شفقت ہے. یوں نہیں فرمایا کہ لا یعذبکم اللہ, بلکہ یوں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم, کہ خدا تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کر لیں گے, تم ایمان لے آؤ. اسی شفقت کا ظہور اس آیت میں ہے جو پڑھی گئی, کہ حق تعالیٰ ہم کو ترغیب دیتے ہیں کہ لذیذ اور مرغوب غذاؤں کی, کہ لذیذ چیزیں کھاؤ, عمدہ عمدہ کھانے کھا لو, لیکن پھر کچھ عمل کر لو, شکر کرو. اور یہ شکر جو ہے یہ سے یہاں شکر سے مراد شکر کا لازمی نتیجہ عمل ہے, شکر کا لازمی نتیجہ عمل ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کو تم سے محض حاکمانہ ہی تعلق نہیں بلکہ ماں باپ کے جیسا تعلق ہے. حاکمانہ تعلق ہوتا تو صرف حکم دے دیتے, لیکن یوں فرما رہے نہیں کھاؤ تو شکر کرو. ایسا ہے جیسے باپ بیٹے کو پڑھانا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ تم ایک روپیہ لے لو اور سبق پڑھ لو, یا مٹھائی کھا لو اور سبق سنا دو. یہی برتاؤ حق تعالیٰ کا تمہارے ساتھ. اور اس میں ایک ضمنی چیز بتائی ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ ہمارے ساتھ غیر اختیاری تو ہے نہیں, حق تعالیٰ تو اس سے پاک ہے کہ حق تعالیٰ کوئی ایسا معاملہ کر دیں گے دل کھنچ گیا حق تعالیٰ کا. حق تعالیٰ کی محبت جو بندے کے ساتھ ہے وہ حق تعالیٰ کی اختیاری محبت ہے, جب چاہیں کریں جب چاہیں نہ کریں ان کی مرضی ہے, اس میں ان کو یہ نہیں ہے. تو اس پر فرماتے ہیں کہ یہاں سے ان لوگوں کی یہ غلطی معلوم ہو گئی جو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق تعالیٰ کے تعلق کو عشق سے تعبیر کرتے ہیں اور ایسے طرز سے بیان کرتے ہیں جیسے کوئی عاشق معشوق کی محبت میں بے قرار و بےتاب ہوا کرتا ہے, اشعار میں جیسے نعت وغیرہ کے ہوتا ہے. یہ تو جائز ہی نہیں ہے. اس سے تو پتہ یہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گویا اللہ تعالیٰ بے قرار ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ انفعالات سے پاک ہے, کیفیات سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت تو اختیار سے ہے, ان کے جس سے چاہے محبت کریں جب چاہیں محبت کریں. فرمایا کہ یہ سخت جہالت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اضطرار سے پاک ہے, ان کو کسی کے ساتھ عشق کا تعلق نہیں. عشق کا تعلق تو عشق تو اس کو کہتے ہیں جو اضطرارن ہو, تبن ہو. اللہ تعالیٰ تو تب ہی محبت اس سے تو اختیار سے کرتے ہیں. حق تعالیٰ کو تو جس سے بھی محبت ہے محض اختیاری ہے. اسی طرح سے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بعض اوقات ایسی کرتے ہیں جس سے آپ محض ایک معشوق معلوم ہوتے ہیں, کہ اللہ کے جیسے کہ وہ غیر اختیاری محبت اللہ کو ان سے ہو. یہ غلط ہے. اسی لیے یہ نعت وغیرہ بس درود شریف پڑھو, بہت ادب کا معاملہ ہے. اب ان کی اس رحمت و محبت کو دیکھو جس کو اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں لذیذ غذائیں کھاؤ, کلوا من طیبات ما رزقناکم, اور خدا کا شکر ادا کرو. اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا, اے ایمان والو, اے ایمان والو, اے مسلمانوں لذیذ غذائیں کھاؤ اور خدا کا شکر کرو, یعنی احسان مانو اللہ میاں کا. شکر کی تفصیل ابھی عرض کر دوں گا کہ شکر ہے حقیقت کیا. شکر کی حقیقت تو ایک یہ ہے کہ نعمت کو من جانب اللہ سمجھنا اور اپنے کو اس کا مستحق نہ سمجھنا, اپنے کو نا اہل سمجھنا. اسی سے شکر ادا ہو جاتا ہے, اور پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ عمل کرتا ہے. فرماتے ہیں وشکرو للہ میں اسی غذا کے ہضم کے واسطے چورن بتلایا گیا ہے تاکہ پھر غذا کھا سکے, کہ شکر نہیں کرے گا تو پھر نہیں کھا سکے گا, کیونکہ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری سے سلب ہو جاتی ہیں. چنانچہ کلام پاک میں لئن شکرتم لازیدنکم, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے, ولئن کفرتم, اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی شدید. ایک اور واز میں حکیم الامت رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ شروع میں تو یوں ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اس کے بعد ہے ولئن کفرتم, اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب شدید ہے. حکیم نے فرمایا کہ یہاں معنی کفرتم کے ناشکری کیا, کیونکہ شکر کے مقابل ملا رہے ہیں. شروع میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تو اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے. شکر سے نعمت موجب راحت آخرت ہو جاتی ہے, اور ناشکری سے وہی نعمت وبال جان ہو جاتی ہے. پھر اس شکر کے جو ثمرات آخرت میں ملیں گے اگر وہ پیش نظر ہو جائیں تو شکر سے کبھی گھبراہٹ نہ ہو. شکر بھی تو ایک مجاہدہ ہے, اور ایسا مجاہدہ ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارے تم میں سے بہت کم شکر ادا کرتے ہیں. چنانچہ آپ اپنی صبح سے شام تک کی آج کی زندگی کو دیکھ لیجئے, کہ آج صبح سے شام تک کس قدر نعمتیں ہمیں ملی ہیں, کس قدر نعمتیں ملی. لیکن یہ بتائیے کہ کتنی بار شکر ادا کیا, کتنی بار آپ نے یہ سوچا کہ یا اللہ یہ نعمت تو آپ کی طرف سے ہے, میں اس کا مستحق نہیں. اگر کرتے تو پھر اس سے خود بخود داعیہ پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرتے, بس وہی اپنے دھن میں لگے ہوئے ہیں, وہی اپنی قصبے معاش, اسی کی دھن. قصبے معاش تو فریضہ ہے, کرو. جیسے نماز فریضہ ہے ویسے قصبے معاش کرو. نماز میں تو دھیان کہیں اور رکھتے ہو, تو قصبے معاش میں بھی کہیں اور رکھو, اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو. اگر واقعی حق تعالیٰ کی اس کا علم ہو جائے کہ حق تعالیٰ کتنے مہربان ہیں, تو وہ گھبرائے گا نہیں شکر سے, کیونکہ شکر سے یہاں تو مراد یہی ہے شکر والا عمل, وہ باطنی عمل ہے. یعنی شکر, شکر کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے ایک عمل ہوگا پیدا. شکر خالی زبانی نہیں ہو سکتا, زبانی شکر کو تو امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا ہے جیسے بادام کا وہ جو اوپر کا چھلکا ہوتا ہے نا سخت والا. شکر زبان کے ساتھ خاص نہیں, بلکہ وہ قلب اور لسان اور جوارح سب سے ہوتا ہے. دیکھو اگر اب تم اپنے دو غلاموں کو انعام دو جن میں سے ایک غلام نے تو محض زبان سے شکر ادا کر دیا, اور ایک غلام روپیہ اور خلعت ہاتھ میں لے کر جب اس کو انعام ملا تو آپ کے پیروں میں گر پڑا اور آنکھوں سے اس کے آنسو بہنے لگے. کیوں بہنے لگے؟ کہ میں اس کا مستحق نہیں تھا. جب یہ ادراک قوی ہوا کہ میں تو اس کا مستحق نہیں ہوں, میرے آقا نے مجھے انعام دیا, تو پیروں میں گر پڑو گے اور آنسو آنے لگ جائے. چنانچہ اسی لیے مولانا فقیر محمد صاحب کا وہ قصہ ہے رحم اللہ, کہ حضرت نواب اشرف علی خان قیصر صاحب کے مہمان تھے اور حضرت کے شیخ بھی تھے, تو چونکہ مہمان تھے تو پیرانی صاحبہ نے بڑا اہتمام کیا کھانا وانا کا, اور خاص طور سے فرنی بنوائی اور اس فرنی کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا, حالانکہ ان کے ہاں نوکر چاکر کی کمی نہیں ہوتی. خیر وہ فرنی جب بنائی گئی تو ایک تو اعلیٰ خاندان ہے اس کی فرنی, اور پھر یہ کہ وہ بنائی خاص طریقے سے گئی, پھر شیخ کے لیے بنائی گئی, اور پیرانی صاحبہ نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی. جب مولانا فقیر محمد صاحب نے وہ فرنی کھائی, ابھی ایک چمچہ ہی منہ میں رکھا, چمچہ ایک منہ میں رکھا اور یہاں سے جناب آنسو بہنے لگے اور ہچکیاں لگ گئی اور رونے لگے. خیر اس کے بعد روتے تو بہت تھے حضرت. جب ان کو اس سے افاقہ ہوا تو حضرت نواب صاحب نے ان سے پوچھا دعوت برکات میں کہ حضرت یہ کیا بات ہو گئی تھی؟ تو حضرت مولانا فقیر محمد صاحب نے فرمایا کہ جب میں نے یہ ایک چمچی اس کی فرنی کی منہ میں رکھی تو اتنی لذیذ تھی کہ میں, یہ ہوا کہ میرے جیسے آدمی کو اللہ میں یہ لذت دے رہے, میرے جیسے آدمی کو یہ لذت مل رہی, میں اس کا مستحق ہوں, اس پہ رونا آیا. تو یہ ہے شکر. اب یہ غلام دینے والے کے انعام کو, مالک کے انعام کو لے کر پیروں میں گر پڑا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, مگر زبان سے کچھ نہیں کہا شکریہ. تو بتلاؤ کس کا شکر بہتر ہے, اس کا جو یہ پیروں میں پڑا ہوا ہے جس کے آنسو بہ رہے ہیں, یا وہ جو زبان سے کہتا ہے شکریہ؟ کس کا شکر صحیح؟ حالانکہ اس نے زبان سے ذرا بھی شکریہ نہیں کہا. اس لیے کہ الحمدللہ کہنا یہ ایک زبانی چیز ہے, یہ شکر کا چھلکا ہے, اس میں مغز نہیں ہے. مغز تو اس وقت ہوگا جب قلب کا یہ حال ہوگا کہ یا اللہ میں اس کا مستحق. کامل شکر یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک خدا ہی کا ہو جائے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ کو اختیار کر لیتے. آگے فرماتے ہیں ان کن تم ایاہو تعبدون, فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو برادری یا نوکری کا تعلق تو ہے نہیں, محض عبدیت اور مالکیت کا تعلق ہے. مالک ہیں ہم, غلام ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر تم کو خدا تعالیٰ سے تعلق عبدیت ہے تو عبدیت کے کام کرو, عبدیت کے کام کرو یعنی غلام بن جاؤ, یعنی اپنی رائے کو ختم کرو اور اللہ کے حکم کے منتظر رہو. عبدیت اسی کو کہتے ہیں کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے, اب میرے لیے کیا حکم ہے, بس حکم ملا اور کر ڈالا, اور اس کے بعد اس پہ کسی قسم کے ثمرات کا منتظر نہ ہو, یہ غلامی کے خلاف ہے. غلامی تو یہ ہے کہ حکم کا منتظر ہو, یہ عبدیت ہے. میرے رب کا حکم کیا ہے, ثمرات کا طالب نہ ہو. اس طرح سے جو ہم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں بیٹھ کے, پھر چاہتے ہیں کچھ ثمرات مل جائیں, تم کہاں غلام ہو پھر, تم عبد کیسے ہو؟ تم کو عبدیت کی ہوا نہیں لگی. عبدیت تو یہ ہے کہ کیے جاؤ کیے جاؤ, بس اللہ میں کا حکم ہے, اللہ میں کو راضی کرنے کی تدبیریں کرتے چلے جاؤ. یہاں سے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہو گئی جو ثمرات غیر مطلوبہ کے لیے عمل کرتے ہیں. صاحبو اگر کوئی نوکر بھی ہو اور وہ کوئی کام کر کے اس کے بدلے کا منتظر رہے تو وہ بھی ایک دن جوتے کھائے گا, اور غلام کو تو کچھ بھی حق نہیں. اگر غلام ہر عمل میں اجرت مانگنے لگے تو اس کی کیا گد بنے گی؟ اس کو ہر شخص خود ہی سمجھ لے, پھر ہم کو اجرت پر نظر کرنے کا کیا حق ہوتا ہے؟ ایک بندے کو کیا حق ہے؟ غلام کو کسی کام پر آقا سے اجرت مانگنے کا حق نہیں, پھر ہم کو خدا تعالی سے اجرت مانگنے کا کیا حق ہے؟ جبکہ ہم کامل غلام ہیں, کیونکہ ہر شخص حق تعالی کا حقیقی غلام ہے. وہ رازق ہیں اور خالق ہیں, ان سے بڑھ کر ہمارا کون مالک ہوگا؟ اسی لیے وہ فرما رہے ہیں کہ ان کن تم ایاہ تعبدون, کہ اگر تمہارا میرا ہمارا تعلق, تم اگر ہمارے غلامی کا تعلق رکھتے ہو, جو کہ ہمیشہ رہنے والا تعلق ہے, ایک دو دن والا نہیں, ان کن تم ایاہ تعبدون, تو پھر شکر کرو. شکر کرو یعنی جب شکر کرو گے تو وہ عمل سارے اعمال وہ ہوں گے پیدا جو شکر کی وجہ سے ہوتے ہیں. تار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا ام المومنین, جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ و صحابہ و اہل بیتہ اجمعین کے عجائب حالات میں سے کچھ ارشاد فرما دیجیے. ایسے حالات فرمائیں جو عجیب ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رو کر فرمایا کہ آپ کا وہ کون سا حال تھا جو عجیب نہ تھا. پھر فرمانے لگی کہ ایک رات آپ میرے ساتھ سونے کے واسطے میرے اوڑھنے بچھونے میں آ کر لیتے, حتیٰ کہ آپ کا جسم میرے بدن سے ملا تھا, کہ آپ نے فرمایا, اے عائشہ مجھے چھوڑ دے تاکہ میں جا کر اپنے خدا کی عبادت کروں. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اگرچہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس رہوں, لیکن بسم اللہ آپ تشریف لے جائیے. بس آپ نے اٹھ کر مشک سے پانی لیا اور وضو کیا, پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. نماز پڑھتے جاتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے جاتے تھے, یہاں تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تاکہ آپ فجر کی نماز کے واسطے تشریف لے جائیں. میں نے عرض کیا, یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, جب آپ کے تمام گناہ حق تعالیٰ بخش ہی چکا ہے تو پھر آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں شکر گزار بندہ ہوں, کیوں کرنا رہوں؟ کہ یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یعنی عقل مند لوگ وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے خدا کی یاد میں مشغول رہتے ہیں اور زمین و آسمان کے عجائب ملکوت کو نظر فکر سے دیکھتے ہیں اور اس درجے کے پانے کی خوشی میں روتے ہیں. شکر کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی رونے لگ جاتا ہے. کہاں ہے وہ رونا, کہاں ہے وہ اعمال, کہاں ہے؟ ایک پیغمبر علیہ السلام ایک چھوٹے سے پتھر کی طرف سے گزرے, اس میں سے بہت پانی بہ رہا تھا. انہیں تعجب ہوا. حق سبحانہ تعالی نے اس پتھر کو گویائی دی, اس سے پوچھا. وہ کہنے لگا پتھر کہ جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے, وقودھا الناس والحجارۃ, یعنی آدمی اور پتھر دوزخ کا ایندھن ہوں گے, تب سے میں اسی طرح سے رو رہا ہوں. وہ پتھر رو رہا تھا. تو ان پیغمبر صاحب نے دعا کی اور عرض کیا کہ یا اللہ, اس پتھر کو اس خوف سے آپ بے خوف کر دیجیے, خوف سے رو رہا ہے. ان کی دعا قبول ہو گئی. پھر جو اس طرف سے گزرے تو پھر اسی طرح پانی بہتے ہوئے دیکھا. پوچھا کہ بھلا تو اب کیوں روتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ خوف کا رونا تھا, آپ نے دعا کی تو خوف ختم ہو گیا. اب یہ شکر کا رونا ہے, شکر میں بھی روتا ہے. یہی آدمی کی مثال ہے, کیونکہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. چنانچہ کلام پاک میں ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو کیا ہوتا بھائی؟ خاش ام متصدیا. لیکن یہ پتھر دل انسان کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا. آدمی کو چاہیے کہ روتا رہے تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے. سالہا تو سنگ بودی دل خراش. ارے تو سالہا سال ایک پتھر کی طرح سے سخت رہا. آزمورا یک زمانے خاک باش. تو آزمانے کو ہی کچھ دن کے لیے مٹی تو بن کے دیکھ. پھر فرماتے ہیں آگے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ, کہہ رہی یہ جو رنگ برنگے پھول موسم بہار میں نکلتے ہیں یہ کہیں پتھر پہ نکلتے ہیں تو مٹی پہ نکلتے ہیں, تو مٹی بن, ہم پتھر دل ہیں. شکر کی خاصیت ہے کہ بندہ روئے گا, گڑگڑائے گا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کہ اے عزیز جان تو کہ شکر ایک بزرگ مقام ہے اور اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، ہر ایک اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اسی واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ہمارے بندوں میں سے بہت کم شکر کرنے والے ہیں. اور ہمارے حضرت نے فرمایا یہاں پہ قلیل کا مطلب ہے کہ نہ ہونے کے برابر. اور ایک جگہ فرماتے ہیں حق تعالیٰ سورۃ المومن میں، یہ تو سورۃ سبا کی آیت نمبر 13 ہے، سورۃ المومن میں ہے 61 آیت ہے، اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ تو بہت فضل فرمانے والے ہیں لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے. شکر کا اس قدر حکم ہے. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس یاد کرو تم مجھے، یاد کروں گا میں تمہیں، اور شکر کرو تم میرا اور ناشکری نہ کرو تم میری. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعمت ہی شکر کا محل ہے، اور نعمت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ حال جس جو نفس کے لیے خوشگوار ہو، جو ناگوار نہ ہو، وہی نعمت ہے. بس شکر یہ ہے کہ نعمت کو حق تعالیٰ کی طرف سے جانے، اترائے نہیں، اپنا کمال نہ سمجھے، اپنے کو مستحق نہ سمجھے، اہل نہ سمجھے. اب کتنی نعمت ہے. میں تو ایک چیز کہتا ہوں جو شادی شدہ لوگ ہیں کہ دیکھو بیوی بڑی نعمت ہے، اور بیویوں کو چاہیے کہ سوچیں کہ شوہر بڑی نعمت ہے. اور دونوں کو سوچنا چاہیے، شوہر کو سوچنا چاہیے جب بیوی پہ نظر پڑے کہ یا اللہ یہ نعمت، میں اس قابل تھا، میں اس کا مستحق تھا. اور یہی بیوی کو سوچنا چاہیے کہ یا اللہ یہ نعمت مجھے ملی، میں اس قابل نہیں تھی. اگر یہ سوچیں گے تو بہت خوشگوار تعلقات رہے گا. شکر کی حقیقت، نعمت کو منعم حقیقی کی طرف سے سمجھنا، اللہ کی طرف سے سمجھنا، اور اپنے کو مستحق نہیں سمجھنا. یہ دو باتیں سوچنے کی ہیں، یہ باطنی عمل ہے. یہ عمل کیسا ہے؟ باطنی ہے. اب آپ شام صبح سے شام تک کا جائزہ لے لیجئے، ہر ایک فیل ہو جائے گا. پنکھے کی ہوا آ رہی ہے، آپ نے شکر کیا؟ آپ مستحق تھے کیا اس کے؟ ایئر کنڈیشن چلایا، آپ نے شکر ادا کیا؟ آپ نے لباس پہنا، شکر ادا کیا؟ کھانا کھایا، شکر ادا کیا؟ زبان سے کہہ لیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین وکفانا وآوانا، سب کہہ دیا، لیکن کبھی سوچا کہ میں اس کا مستحق تھا؟ سوچا ہی ہے. یہ نعمت اللہ کی طرف سے آئی ہے اور میں اس کا مستحق تھا؟ سوچا تو کتنا شکر ادا کرتے. شکر میں سب ناقص ہے، تو ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ اس کو شکر کو پکا کریں. شکر وہ چیز ہے جو جنت میں بھی رہے گی، باقی سارے اعمال تو کم و بیش ختم ہو جائے. صبر کہاں جنت میں، کسی کو مصائب تھوڑی ہوں گے وہاں پہ، شکر وہاں بھی ہوگا. تو شکر کو بہت پختہ کرنا چاہیے. اور یہ غصہ وغیرہ تو بالکل شکر کے خلاف ہے. دیکھیں گناہ اور شکر بالکل متضاد ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے. وہ جو موسیقی سنتا ہے ناشکرا ہے، جو تصویریں دیکھتا ہے ناشکرا ہے، اس پہ وبال آ کے رہے گا. آج نہیں آئے گا کل آئے گا. وہ اللہ میں تو چھوٹ دے دیتے ہیں، چلو کرو، کرتے رہو، لیکن ایک دن پکڑ آ کے رہے گی. کیا فائدہ ناشکرا بننے سے؟ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نعمت کو منعم حقیقی کی طرف سے سمجھے، اللہ کی طرف سے سمجھے، اور اپنے کو بالکل مستحق نہ سمجھے. میں تو ذلیل خوار ایک شخص اس کا مستحق تھا. اس سے خود بخود دو باتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک، اللہ تعالیٰ سے وہ خوش ہو جائے گا. جب جس کی طرف سے تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں اس کی طرف سے تم خوش نہیں ہوگے، یعنی پاگل ہی ہو جو خوش نہیں ہوگا. اگر یہ وہ سوچے گا ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ میرا رب مجھے، میرے رب کی طرف سے یہ نعمت آئی، میرے رب کی طرف سے یہ نعمت آئی، میرے رب کی طرف، تو وہ اپنے رب سے خوش نہیں ہوگا. سوچنا چاہیے، اگر اپنے رب سے کوئی خوش نہیں ہے تو ناشکرا ہے، ظاہر سی بات ہے. ارے صبح سے شام تک تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے، پھر بھی تو اللہ سے خوش نہیں ہوتا تو کب خوش ہوگا؟ اور دوسرے، اس کی خدمت گزاری اور انتصال امر میں وہ سرگرمی کرنے لگ جائے گا. میرے رب کی طرف سے نعمت ہے، وہ مجھ کو کچھ کہیں اور میں اس کو نہ کروں، اللہ تعالیٰ کہنا نہ مانوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی آپ کا محسن ہو، آپ سے کچھ کہے تو آپ اس کی بات کو ٹال دیں گے؟ تو گناہ بالکل متضاد چیز ہے، یاد رکھیے اچھی طرح سے. گناہ اور شکر بالکل متضاد چیز ہے. یہ دھوکہ ہے کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور شکر بھی کر رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے. نامحرموں کو دیکھتے ہو، شرعی پردہ نہیں کرتے، شادیوں میں خرافات کرتے ہو، غیبتیں کرتے ہیں، ہر ہر گناہ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم تو الحمدللہ، دکار آنے پہ الحمدللہ کہہ دیا، کہ بہت شکر گزار بندے بن گئے. ارے تم تو ہر وقت اللہ کی ناشکری کر رہے ہو، یہ کم ہے کہ اللہ میں کدھر سے پکڑ نہیں آتی تمہاری؟ میں زبانی الحمدللہ کہنا محض درجہ عنوان ہے، یہ چھلکا ہے جس میں مغز نہیں. اور دل کے شکر کی مشق کرتے کرتے حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ایسا شخص سب کا بھلا چاہتا ہے، اور کسی کی نعمت دیکھ کر اس پہ حسد نہیں کر سکتا. اب آخر میں برکت کے لیے معمولات یومیہ میں شکر کا مضمون ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. ڈاکٹر عبدالحیات رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کا التزام کیجئے کہ صبح جاگنے پر اور رات میں سونے سے قبل اپنی ذات و ماحول پر سرسری نظر ڈال کر اللہ تعالیٰ کی ادا کردہ دین و دنیا کی نعمتوں کا استحضار کر کے اجمالی شکر ادا کر لیا کریں, خصوصاً ایمان حاصل پر اور عافیت حاصل پر, اور ان نعمتوں کے صحیح استعمال کا عزم رکھیں. اس کے علاوہ جس نعمت کا بھی استحضار ہو جائے دل میں چپکے سے شکر ادا کر لیا کریں. یا اللہ الحمدللہ میں اس قابل نہیں تھا, آپ کی طرف سے یہ نعمت ہے. حد یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی تکلیف یا پریشانی بھی لاحق ہو جائے تو اس کے تدارک سے پہلے اس پر نظر کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی استحقاق کے گرد و پیش میں کتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں جو تقویت قلب کا باعث ہیں. اگر یہ نہ ہوتی تو اس پریشانی اور تکلیف کی حالت کیا ہوتی. انشاء اللہ تعالیٰ اس مراقبے سے عقلاً سکون حاصل ہو جائے گا, گوتبن پریشانی یا تکلیف کا اثر باقی رہے. بلا مبالغہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم وقت ہم کو حاصل ہیں, اگر ان سب پر ممکن نہیں تو کم از کم کچھ پر تو شکر ادا ہو جائے گا. اس طرح مشق کرنے سے انسان شکر کا ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ ہر اچھی چیز پر دل ہی دل میں شکر ادا کرتا رہتا ہے اور کسی دوسرے کو پتا بھی نہیں چلتا, اور ایک عظیم الشان عبادت انجام پاتی رہتی ہے. اس سے درجات میں جو ترقی ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. غرض انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جس حال میں ہو شکر ادا کرتا رہے. شروع میں شاید یہ بات مشکل معلوم ہو لیکن مشق کرنے اور اکثر حالات میں اس کا خیال رکھنے سے اس کی عادت پڑ جاتی. یہی ہے درکار. اب یہ کہ آپ نے سن لیا, اب ایک ہفتہ مشق کیجیے, ہر وقت شکر, ہر وقت شکر, اور اپنے شیخ کو اطلاع دی. بغیر اطلاع کے بھائی جب تک کسی کی انگلی نہیں پکڑو گے راستہ طے نہیں ہوگا. اطلاع تو شرط ہے. چار حق مرشد کے ہیں, رکھ تو ان کو یاد. اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد. اطلاع دو اپنے حال کی, جو بتائے اس کو کرو, اور اعتقاد ہو کہ مجھ کو میری کوشش سے اس سے بہتر شیخ نہیں مل سکتا, اور انقیاد ہو ایک ہی سے لو نسخہ. یہ نہیں کہ اس کے مختلف لوگوں سے لے. دو ملا میں کیا ہوتا ہے, مرغی حرام ہو جاتی ہے. یہ حشر مرید کا ہوگا تو کیا ہوگا. یہ وہ عمل ہے کہ دین کے ہر شعبے میں من جانب اللہ اس کا مطالبہ ہے, یعنی شکر کا, اور ازدیاد برکات کا وعدہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. کیوں؟ کہ حق تعالیٰ اس بندے سے محبت شروع کر دیتے ہیں جو بندہ شکر کرتا ہے, اور تعلق مع اللہ قوی ہو جاتا ہے, اور اپنی حالت میں قناعت کی لذت محسوس ہوتی ہے. جو فرق قناعت میں لذت ہے وہ محسوس ہوتی ہے. کوئی کر کے دیکھے, اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں, جو ہے بس ٹھیک ہے, حوث نہ کرے, اور زندگی پرعافیت ہو جاتی ہے. اور یہ بھی اس عمل کی برکت ہے کہ شکر گزار آدمی سے گناہ بہت کم ہوتا ہے, اور تکبر, حسد, حرص, حوث, اسراف اور بخل وغیرہ کے مہلک امراض سے اس کو نجات ملی رہتی ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اپنے شکر گزار بندوں میں بنائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كثيرا كثيرا كثيرا.